هم سورة الكوثر پچھلی کلاس میں پڑھ رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. پچھلی کلاسوں کے بارے میں کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. عربک گرامر سورۃ کوثر کا ترجمہ یا اس سے پہلے کسی چیز کے بارے میں. چلیں ابتدا کرتے ہیں اللہ کے نام سے. ہم نے لفظی ترجمہ کر لیا تھا. میرے خیال میں ہم نے حول ابتر تک مکمل کر لیا تھا اور ابتر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ لفظ انشاءاللہ ہم تفسیر کے اندر ڈسکس کریں گے کہ ابتر کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو خلاصہ تفسیر سے پہلے شروع کر لیتے ہیں. چھوٹی سی سورت ہے, قرآن کی سب سے چھوٹی سورت یہی ہے. تو خلاصہ تفسیر میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن سے نقل کرتے ہیں پیج نمبر 827 پر کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر, جو کہ جنت کی ایک حوض, جنت کے ایک حوض کا نام ہے اور ہر خیر کثیر بھی اس میں شامل ہے. یعنی یہ ایک نام ہے جنت میں, ایک حوض یہاں پہ لکھا ہے. آگے مزید تفسیر ہے کہ یہ ایک جنت میں نہر ہے اصل میں, ٹھیک ہے, یعنی کینال یا دریا یا ایک چھوٹا دریا جس کو نہر کہتے ہیں. تو یہ اس کا نام ہے. اور قیامت کے دن روز محشر کے اندر ایک حوض ہوگا جس کا نام حوض کوثر ہوگا, ٹھیک ہے. تو نہر کوثر بھی ہے اور حوض کوثر بھی ہے, اس کی تفصیل آگے آتی ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہر قسم کی کثیر خیریں, یعنی بہت کثرت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر عطا فرمائی, وہ بھی اس لفظ کوثر میں ہی شامل ہو جاتی ہے. تو ہم نے عطا فرمائی ہے جس میں دنیا آخرت اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی شامل ہے. دنیا میں دین اسلام کی بقا و ترقی اور آخرت میں جنت کے درجات عالیہ, یہ سب داخل ہیں. یعنی دنیا کی بھی ساری کامیابیاں داخل ہیں کوثر کے اندر اور آخرت کی بھی ساری کامیابیاں داخل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو ایک لفظ کے اندر سب کچھ سمیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے. سو ان نعمتوں کے شکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصلی لربک, اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں. ونہر, تو آگے فرماتے ہیں کہ اور کیونکہ سب سے بڑی نعمت کے شکر میں سب سے بڑی عبادت چاہیے اور وہ نماز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو خیر کثیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو کہ کسی کو بھی عطا کی گئی, ٹھیک ہے. یعنی جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی, ان میں سے سب سے بڑی نعمت یہ کوثر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. تو نعمت سب سے بڑی ہے تو اس کے شکر میں بھی سب سے بڑی عبادت کی ڈیمانڈ کری, ٹھیک ہے. فصل دے, نماز پڑھنا. تو نماز پڑھنا جو ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے. ہم چونکہ کسی بھی چیز سے اگر ہم زیادہ یعنی کثرت کے ساتھ کسی چیز کو ہم دیکھیں یا ادا کریں نا, تو ہماری نظروں کے اندر اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. ہم اس کو کم اہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس چیز کو جو کہ ہمیں کم نظر آتی ہے اس کو زیادہ اہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی. یہ ہماری ایک طبی کیفیت ہے, نیچر ہے ہماری کہ ہم اس طرح کرتے ہیں, لیکن ہماری اس نیچر کی وجہ سے نا چیزوں کی حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی. تو جو سب سے بڑی ہے وہ سب سے بڑی ہی رہتی ہے, چاہے وہ ہم دن میں 5 دفعہ کیوں نہ کرتے ہوں, ٹھیک ہے. تو جو نماز کی عبادت ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے, اس سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں ہے. کلمہ پڑھ لینا, توحید پہ آ جانا, یہ ہدایت ہے. لیکن اس کے بعد جو عبادتیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں ان میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جو اللہ کے بندے نماز کی حقیقت کو پا لیتے ہیں وہ تو ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ گویا کہ وہ اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، یہ احسان کی کیفیت کہلاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ رہے ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ تو ان کو خصوصی توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تکمیل شکر کے لیے جسمانی عبادت کے ساتھ مالی عبادت یعنی اسی کے نام کی قربانی کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو نماز بے شک سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن یہ بہرحال ہمارے جسم سے ادا ہوتی ہے، جسمانی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو مال کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مال ہوگا تو نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ صرف اپنے جسم سے نماز ادا کرتے ہیں، یہ جسمانی عبادت ہے۔ لیکن قربانی کرنا یہ اس کے اندر مال بھی شامل ہو جاتا ہے، اور جان سے آپ کچھ تھوڑی بہت ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں جسمانی طور پر، لیکن اصل میں یہ مالی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی اور کو پیسہ دے کر کے بھی قربانی کروا سکتے ہیں، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ خود جانور پالیں، خریدیں، اس کے گلے کے اوپر چھری پھیریں، اس کے بغیر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مالی عبادت کہلائی۔ اب یہاں پر انہوں نے بریکٹس میں لکھا کہ جیسا دوسری آیتوں میں عموماً نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے، تو اس میں زکوٰۃ کے بجائے قربانی کا ذکر شاید اس لیے اختیار کیا گیا کہ قربانی میں مالی عبادت ہونے کے علاوہ مشرکین اور مشرکانہ رسوم کی عملی مخالفت بھی ہے، کیونکہ مشرکین بتوں کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن کے اندر جا بجا جو اللہ تعالیٰ نماز کا حکم فرماتے ہیں تو ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم فرماتے ہیں۔ تو نماز اور زکوٰۃ، اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ، ٹھیک ہے۔ تو صلاۃ اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ کتنی ساری جگہوں پہ تذکرہ ہے، شاید 700 مقامات کے اوپر، لیکن یہاں پر صلاۃ کے ساتھ قربانی کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو اس کی توجیہ یعنی اس کی وجہ لکھ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کے اندر مشرکین کا جو طریقہ تھا قربانی کرنے کا اس کی مخالفت بھی آتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر بظاہر ایسی مخالفت نہیں نظر آتی۔ زکوٰۃ میں آپ بیسیکلی غریبوں کو پیسہ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ کام مشرکین بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی غریبوں پر مال خرچ کرتے تھے۔ تو قربانی کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو قربانی جو ہے یہ مالی عبادت ہے، یعنی اپنا مال خرچ کرنا۔ اب اس میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے اندر جانور کو ذبح کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ مال کو خرچ کرنا غریبوں کے اوپر، تو آپ غریبوں کی مدد جو ہے وہ کسی اور ذریعے سے کر دیں۔ جانور کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، خون بہانے کی کیا ضرورت ہے، اور یعنی یہ جو دنیا کے اندر ریسورسز ہیں جو کہ لائف سٹاک کی شکل میں بہت بڑے ریسورسز ہیں، تو ان کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، خالی مال خرچ کریں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ ایک مستقل عبادت ہے قربانی اللہ کے نام پر، یہ ایک مستقل عبادت ہے، یعنی عبادت کی ایک شکل ہے، عبادت کی شکل کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی لاجک کی بیسس پر، اپنی حکمت جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حکمت ہے، تو اس کی بیسس پر نا ہم باقی ساری چیزیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن عبادت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، عبادت کو چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ عبادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے ڈیفائن کر دیا یہ ویسے ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ تو قربانی جو ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ جی مقصد چونکہ پورا ہوتا ہوا ہمیں کسی اور ذریعے سے نظر آئے تو ہم اس کو چھوڑ کر کے کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر جیسے نماز پڑھنے میں کوئی عقل مند صاحب یہ سمجھے کہ جی اس میں تو ہماری جسمانی ورزش ہوتی ہے، تو اب جسمانی ورزش کے اندر جو دو تین ان کے فیزیو تھراپسٹ صاحب اگر ان کو دو چار اور قسم کی ورزشیں بتا دیں تو وہ نماز کے اندر ان ورزشوں کو بھی شامل کر لیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی قیام اور رکوع اور سجدے کے ساتھ ساتھ میں دو چار اور بھی مووز کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا جسمانی ورزش کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ نماز کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا ہے، اسی طرح سے قربانی کا بھی معاملہ ہے۔ تو قربانی کو اپنی جگہ پہ رہنے دیں، وہ آپ کریں، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو کرنا ہے جتنا کرنا ہے وہ آپ اس کے علاوہ کریں، اس سے آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا۔ جتنا چیریٹی میں آپ کو پیسے خرچ کرنا ہے، جو دوسرے کام کرنا ہے، تو اس سے کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن عبادت کو تبدیل کرنے کی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو قربانی میں مالی عبادت ہونے کے علاوہ مشرکین اور مشرکانہ رسوم کی عملی مخالفت بھی ہے، کیونکہ مشرکین بتوں کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے۔ آگے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم کی بچپن میں وفات پر بعض مشرکین نے جو یہ طعنہ دیا تھا کہ ان کی نسل نہ چلے گی اور ان کے دین کا سلسلہ جلد ختم ہو جائے گا، اس کا جواب ہے کہ آپ بفضل ہی تعالی بے نام و نشان نہیں ہیں، بلکہ بال یقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ بے نام و نشان کا مطلب کہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کا نام اور آپ کا نشان اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، یعنی کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں رہے گا اور کوئی آپ کے اس مشن کو لے کر کے آگے چلنے والا نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ تانا دیتے تھے، کیونکہ نسل جو ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے اور بیٹے ہی باپ کے نام کو آگے چلاتے ہیں، بیٹوں کے نام کے ساتھ باپ کا نام لگتا ہے۔ جیسے عربوں کے اندر تو خاص اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بیٹے کا نام اس کے بعد ابن کر کے باپ کا نام، یہ ساتھ ساتھ لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو پھر بھی چلو باپ کا نام کبھی لگاتے ہیں، کبھی نہیں بھی لگاتے، کبھی فیملی نیم لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باپ کا نام ضروری نہیں ہے ہر جگہ لگایا جائے، لیکن عربوں کے اندر تو یہ خاص اس کا خیال رکھا جاتا ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن عبد العزیز، تو عبد العزیز صاحب کا نام چل رہا ہے، ان کے جتنے بیٹے آئیں گے ان کے نام کے ساتھ ان کا نام بھی لگے گا، تو جب بیٹا ہی کوئی نہ رہا تو پھر نام کہاں سے رہے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی پہلے زمانے میں ایسی ڈاکیومنٹیشن تو ہوتی نہیں تھی کہ بھائی نام لکھا ہوا ہے اور تختیوں پہ لگا دیا اور بینرز پہ لگا دیا اور بل بورڈز لگا دیے، ایسا تو معاملہ تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دشمنوں کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تو اب اس کی توجیہ وجہ کیا بیان کری کہ خواہ ظاہری نسل اس دشمن کی چلے یا نہ چلے، لیکن دنیا میں اس کا ذکر خیر باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو ظاہری نسل دشمن کی چل سکتی ہے لیکن ذکر خیر باقی نہیں رہے گا، اچھے ناموں سے کوئی اس کو پکارے گا نہیں۔ جیسے کہ مشرکین کی اولادیں اس دنیا میں چنی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر مشرک کی اولاد بھی اس کے ساتھ ساتھ مار دی گئی یا مر گئی، ایسا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ ابو لہب کے بیٹوں میں سے بھی آتا ہے کہ اس کے بھی کسی بیٹے نے ایمان قبول کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اس طرح سے ان کا یعنی اس کا بیٹا ابو جہل کے جو بیٹے تھے وہ تو بہت بڑے صحابی بنے، اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے بڑے صحابی اور جنگجو بنے، سپہ سالار بنے مسلمانوں کے۔ تو ابو جہل کی نسل چلی لیکن اس کا خیر کا ذکر نہیں چلا، وہ ابو جہل ہی کے نام سے مشہور ہوا، حالانکہ یہ اس کا اصل نام بھی نہیں تھا، جہالت کا باپ۔ تو اس کے برعکس کہ آپ کی امت اور آپ کی یاد نیک نامی محبت و اعتقاد کے ساتھ باقی رہے گی، اور یہ سب نعمتیں لفظ کوثر کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اگر پسری اولاد کی نسل نہ ہو، پسری کہتے ہیں یعنی ماسکولن میل جو آف سپرنگز ہوتے ہیں، اولاد کی نسل نہ ہو نہ صحیح، جو نسل سے مقصود ہے وہ آپ کو حاصل ہے، یہاں تک کہ دنیا سے گزر کر آخرت تک بھی، اور دشمن اس سے محروم ہے۔ یعنی نسل چلنے کا مقصد یہ ہے کہ نیک نامی ہو، انسان کا ذکر خیر باقی رہے، اور آپ کا جو مشن ہوتا ہے، جو آپ کا مقصد زندگی تھا، وہ لوگ لے کر کے آگے چلیں، یہ اصل مقصد ہے۔ تو یہ مقصد جو ہے وہ دختری اولاد سے بھی پورا ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسری اولاد تو نہیں چلی، لیکن دختری اولاد تو چلی نا، یعنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو اولاد چلی وہ کتنی دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد۔ تو مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، حتیٰ کہ قیامت تک بھی جو یہ اولاد باقی رہے گی۔ مزید تفصیلات معارف و مسائل میں دیکھتے ہیں۔ اس سورت کا شان نزول فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے سدی سے اور بیہقی نے دلائل نبوت میں، دلائل نبوت جو ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسرین میں سے گزرے ہیں، تو انہوں نے دلائل نبوت کتاب میں اور حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، یعنی انہوں نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، یعنی یہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے پوتے، نواسے حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے پوتے محمد بن علی بن حسین سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کی اولاد ذکور مر جائے، اولاد ذکور یعنی میل آف سپرنگ مر جائے، تو اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، اور ابتر کا مطلب تھا مقطوع النسل، ٹھیک ہے، یعنی جس کی نسل قطع ہو گئی ہو، کٹ گئی ہو. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا, تو اس کے بارے میں مورخین میں تھوڑا اختلاف ہے کہ ان کا نام قاسم تھا یا ابراہیم تھا, ٹھیک ہے, جن کا کہ بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے تھے. ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے. اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تھا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو, یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ ابتر ہیں, جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا. اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی. رواہ البغوی, ابن کثیر و مظہری, یعنی تینوں کے اندر یہ روایت موجود ہے, تفسیر ابن کثیر, تفسیر مظہری اور تفسیر یہ البغوی, یہ بھی تفسیر ہی کا نام ہے. خیر بغوی کے بارے میں مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ تفسیر کا نام ہے یا حدیث کی کتاب کا نام ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی, یہ یہودی تھا, مدینہ منورہ میں رہتا تھا, یہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے کہ جو کہتا ہے کہ وہ ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے, حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں. یعنی کفار مکہ یہ نیکی کے کام کرتے تھے, ٹھیک ہے, خدمت کرتے تھے حاجیوں کی, ٹھیک ہے, حفاظت بھی کرتے تھے بیت اللہ کی, لوگوں کو پانی بھی پلاتے تھے, کھانا وانا بھی دیتے تھے, رائٹ. تو یہ نیکی کے کام جو ہے نا کفار مکہ کرتے تھے آلریڈی, تو وہ اس بات کے اوپر اس زوم میں, اس دھوکے میں مبتلا تھے, اس تکبر میں مبتلا تھے کہ وہ زیادہ اچھے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہی عمومی طور پر نا یہ روحانی امراض کا آپ نام سنتے رہتے ہیں, روحانی امراض میں جیسے غصہ ایک روحانی مرض ہوتا ہے, شہوت ایک روحانی مرض ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے کینہ, حسد, یہ سب روحانی مرض ہوتے ہیں. تو تکبر اور عجب یہ بھی روحانی مرض ہوتا ہے, اور یہ جو روحانی مرض ہوتا ہے نا, تکبر تو چلو کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر طاقت بہت زیادہ ہے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے اس کے اندر. کسی انسان کے اندر دولت اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے تو دولت کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے, کسی کے اندر ذہانت زیادہ ہوتی ہے تو ذہانت کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے, اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن عجب جو ہے نا, یہ ایک ایسا روحانی مرض ہے جو کہ انسان کے اندر اس کی نیکی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, اس کے دین کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نیکی اور دین کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اس کو خود پسندی بھی کہتے ہیں, اپنے آپ سے محبت کرنا, اپنے آپ کو پسند کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے, یہ دین کی وجہ سے زیادہ تر دین کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو کفار تھے نا, یہ بھی اپنے آپ سے محبت کرتے تھے کہ ہم تو بہت نیکی کا کام کرتے ہیں, ہم تو خیر کا کام کرتے ہیں, اور ہم تو اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی ہم تو دینی اعتبار سے بھی افضل ہیں. تو یہ کون آ گیا جو کہ اپنے آپ کو زیادہ افضل کہتا ہے, یعنی ہمارے دین کو برا کہتا ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کہتے تو نہیں تھے کہ میں زیادہ افضل ہوں, ایسے تو نہیں کہتے تھے, بلکہ کیا کہتے تھے کہ یہ تم نے جو دین کی شکل بنائی ہوئی ہے, جو حلیہ بگاڑ دیا ہے تم نے دین کا کہ بتوں کی پرستش کر دو, تو اس کو چھوڑ دو اور میری بات مان کر کے تم ایک اللہ کی خالی پرستش کرنا شروع کر دو. تو اس کو انہوں نے اس طریقے سے انٹرپریٹ کر کے اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ یہ اپنے آپ کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں, یہ اپنے آپ کو زیادہ اچھا کہتے ہیں, حالانکہ ہم اتنے نیکی کے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بندہ کہنے والا کہہ نہیں رہا ہوتا ایسی باتیں, لیکن جو دشمن ہوتے ہیں نا, جو اس کی بات کو نہ ماننے کا ارادہ کر چکے ہوتے ہیں, وہ پھر خود اپنے الفاظ میں نا اس کی باتوں کو پھر بیان کرتے ہیں مینیپولیٹ کر کے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے انہوں نے بھی کہا کعب سے, جو کہ یہودی تھا, اور یہودی جو ہے وہ مشہور تھے کہ یہ عالم دین ہے, یہ اللہ کی کتابوں کا علم رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ نا یہودیوں سے پھر پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے پاس تو کتاب کا علم ہے, آپ تو اہل کتاب ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں. تو اس موقع کے اوپر بھی پوچھا, اور دوسرے موقعوں کے اوپر بھی انہوں نے یہودیوں سے ہیلپ لی, انٹلیکچوئل ہیلپ لی, نالج کی ہیلپ لی, ٹھیک ہے. تو کعب بن اشرف نے کہا, یہ سن کر کہا کہ نہیں, تم لوگ اس سے بہتر ہو, ٹھیک ہے. تو کعب بن اشرف نے بیسیکلی جھوٹ بولا, اس لیے کہ یہ یہودی تھا اور یہ اپنے کتاب کے علم کی بیسس پر بہت ساری چیزیں جانتا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ اس موقع کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکا تھا, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ یہود مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جھوٹ بولا کرتے تھے. تو اس نے بھی جھوٹ بول دیا, تو اس پر یہ سورہ کوثر نازل ہوئی, تو یہ شان نزول ہو گیا. تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کفار مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسوی اولاد نہ رہنے کے سبب ابتر ہونے کے طعنے دیتے تھے یا دوسری وجوہ سے آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے, ان کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی, جس میں ان کے طعنوں کا جواب بھی ہے کہ صرف اولاد نرینہ کے نہ رہنے سے آپ کو مقبول نسل یا مقبول ذکر کہنے والے حقائق سے بے خبر ہیں. آپ کی نسل نسبی بھی انشاءاللہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی, اگرچہ دختری اولاد سے ہو. یعنی نسبی نسل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بایولوجیکل آف سپرنگز ہیں وہ بھی اس دنیا میں باقی رہیں گے, بے شک بیٹے سے نہ رہے لیکن بیٹی سے تو رہیں گے نا. تو اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر کہ بیٹے کی بجائے بیٹی سے نسل چلائی, ٹھیک ہے. تو اولاد تو وہ سب کے سب اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. اور نسل مانوی یعنی مانوی اعتبار سے, مانو کے اعتبار سے جو لوگ ہیں وہ آپ پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی کی اولاد مانوی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی اولاد حقیقی اگر ان کو نہ بھی کہیں تو اولاد مانوی تو وہ ہوتے ہی ہیں, یعنی روحانی اولاد جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں, وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے بھی بڑھ جائیں گے. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک مقبول اور مکرم و معظم ہونا بھی مذکور ہے, جس سے کعب بن اشرف کے قول کی تردید ہو جاتی ہے. یہ سب مضمون سورت کی تیسری آیت میں آیا ہے, ان نشانیہ کا حول ابتر والی آیت کے اندر یہ ساری چیزیں پھر کور ہو گئی ہیں. کسی کو کوئی سوال ہو اس پورے کانسیپٹ کے بارے میں؟ سارے مسلمان جانتے ہیں اس بات کو, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں جو ہیں وہ ساری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے, اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے. امہات المؤمنین مؤمنین کی مائیں, ٹھیک ہے. تو ماں جو ہوگی تو وہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں امت کے باپ ہیں, ٹھیک ہے. النبی اولا بالمؤمنین, سب سے زیادہ قریب مؤمنین کے, سب سے زیادہ اہم, سب سے زیادہ عزت والے, سب سے زیادہ محبوب تمام انسانوں میں ایمان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. پھر ایک ایک آیت دے کر کے چلے کہ انا اعطیناک الکوثر, کہ ہم نے عطا کری آپ کو الکوثر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کوثر وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کلوزسٹ اسٹوڈنٹس میں سے تھے. سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے, تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس کے منافی نہیں ہے. یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ خیر کثیر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی, تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت کی نہر کا نام کوثر ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک ہی بات ہے, یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک ہی بات ہے, یعنی خیر کثیر کے اندر جنت کی وہ نہر بھی شامل ہے جس کا نام کوثر ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی اس خیر کثیر میں داخل ہے. اسی لیے امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کوثر کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ دنیا آخرت دونوں کی خیر کثیر ہے, اس میں جنت کی خاص نہر کوثر بھی داخل ہے, اور دنیا میں جتنی کامیابیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ سب بھی کوثر کے اندر شامل ہیں. اب حوض کوثر کے بارے میں دو حدیثیں نقل کری ہیں, بخاری مسلم ابو داؤد نسائی, اس کو نسائی نہیں پڑھتے یا نسائی نہیں پڑھتے بلکہ نسائی پڑھتے ہیں, الف کو یعنی پلانک چھوڑ دیتے ہیں, حذف کر دیتے ہیں پڑھنے میں. تو نسائی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے, مسلم کے الفاظ ہی ہیں, یعنی انہوں نے جو نقل کیے ہیں نا الفاظ وہ صحیح مسلم کے الفاظ نقل کیے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے, باقی کتابوں کے الفاظ یہاں پر نقل نہیں کیے ہیں, ہو سکتا ہے ان الفاظ میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہو. تو اس کے الفاظ جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ایک روز جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے, اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہوئی, ٹھیک ہے, جب وہی نازل ہوتی تھی نا تو اس قسم کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل پر طاری ہوتی تھی. پھر ہنستے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا, ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی، پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، نہیں ہم نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسولہ اعلم یا اعلمون، ٹھیک ہے میم کے اوپر ساکن کر دیتے ہیں تو اعلم بن جاتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کی بہت خوبصورت عادت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو سوال پوچھا کرتے تھے نا، اگر ان کو جواب آتا تھا تو وہ جواب دیتے تھے، ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ جواب دیتے ہی نہیں تھے، لیکن اگر ان کو واقعی آتا تھا جواب معلوم تھا، لیکن اگر ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا نا تو وہ ہماری طرح سے اسمپشنز نہیں کرتے تھے، اس طرح سے ہمیں نہیں معلوم ہو پھر بھی ہمیں جواب دینے کا شوق ہوتا ہے تو یہ نہیں کرتے تھے۔ ہم اس کلاس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم اس کلاس میں آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اب آپ کوشش کریں جواب دینے کی، تو ہم وہ والی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ان معاملات کے اندر اسمپشنز نہیں کرتے تھے جن کا تعلق جو ہے وہ ایسی باتوں سے ہو جن کا ان کو نہیں علم ہے، بلکہ وہ جواب دیتے تھے اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہ انتہائی ادب والا جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ بہتر جانتے ہیں آپ ہمیں بتا دیجئے۔ تو اس طرح سے انہوں نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی، اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے، اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میری امت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ اس کے بعد کہ اس نے یعنی اس نے جس کو کہ ہٹایا جا رہا ہے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قیامت کے دن ہم جانتے ہیں کہ کتنا ہولناک منظر ہوگا، کتنا گرمی ہوگی، کتنا لوگ وحشت ناک ہوں گے، کتنا بھوک پیاس کا عالم ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو ایسے موقع کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے حوض کوثر کا بندوبست فرمائیں گے کہ ایک پونڈ ہوگا جس کے اندر کے جنت سے پانی آ کر کے بھرے گا، اور اس حوض کے پانی سے پھر ان کی پیاسوں کو بجھایا جائے گا، یعنی اتنے مشکل حالات کے اندر بھی مومنین کے لیے خصوصی انتظام کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیر آر آلویز ایکسیپشنز، ٹھیک ہے تو ہاں جی کہ دیر آر آلویز ایکسیپشنز، کیا کہنا چاہ رہے ہیں حضرت شعیب صاحب؟ جی یہاں پر ابا احد منکم کا مطلب جہاں پر باطن یہ بایولوجیکل آف اسپرنگ ہے، تو ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ روحانی آف اسپرنگ کی بات ہو رہی ہے، روحانی آف اسپرنگ روحانی اولاد کی بات ہو رہی ہے کہ ساری کی ساری امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بہت چھوٹا چھوٹا تھا، وکان اللہ بکل شیء علیما، ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باپ نہیں ہے، جی تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایولوجیکل اولاد کی بات ہوئی، ماں کان محمد، جی مزید کیا ایکسپلینیشن چاہیے آپ کو؟ اگر کوئی خاص اس کے علاوہ چاہیے تو آپ پوچھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو امہات المؤمنین جو فرمایا نا تو وہ بھی روحانی مائیں ہیں، ان کے ساتھ حتیٰ کہ روحانی ماں ہونے کے باوجود ان کے ساتھ نکاح حرام قرار دیا ساری امت کا، کوئی بھی مسلمان مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بیویوں سے ازواج مطہرات سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ خیر تو ایک تو یہ کہ مومنین کے لیے قیامت کے دن بھی دیر آر آلویز ایکسیپشن والی جو بات ہے نا، تو قیامت کے دن آپ کو پتا ہے کہ حوض کوثر کا انتظام بھی ہوگا، پھر عرش کے سائے کا بھی انتظام ہوگا، اور عرش کے سائے کے اندر وہ سات لوگ ہوں گے جن کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم ان یعنی کاموں کو کریں جو کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر کے گئے ہیں، تو تو پھر بے شک جتنے بھی برے حالات کیوں نہ رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک راہ نجات اس کے اندر بنا دیں گے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات اس میں یہ آئی کہ کچھ لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو مسلمان رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرما جانے کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ بھی تھے، ٹھیک ہے. تو جب آپ کو صحابی کی ڈیفینیشن پڑھائی تھی پچھلے دنوں شاید کسی کتاب میں، ہاں وہ جو تفصیل بہشتی زیور کے اندر صحابی کی تعریف کری گئی تھی، تو اس میں کہا تھا کہ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کو موت آئی. تو صحابی کی ڈیفینیشن میں یہ دونوں شرطیں موجود ہیں، ایمان کی حالت میں موت بھی آئی، ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ تھے جو کہ نہیں مرے ایمان کی حالت میں. مثال کے طور پر مسیلمہ کذاب، ٹھیک ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرما جانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ منورہ آ کر کے مسلمان ہوا تھا، ٹھیک ہے. بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ، اس نے حرکتیں تو خیر پہلے ہی شروع کر دی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے اندر ہی، لیکن بعد میں کھل کر کے اس نے دعویٰ کیا اور اس کے ساتھ اس کی پوری قوم بھی لگ گئی، ٹھیک ہے. اور یہ قوم جو ہے، جو لوگ ریاض میں رہتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر جو وادی ابو حنیفہ ہے اس کے ایک کونے کے اوپر جا کر کے نا اس کی قوم آباد تھی، تو حنیفیہ ٹرائب اس کا نام تھا، یعنی قبیلہ. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو، حضرت شرجین رضی اللہ عنہ اور بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے بھیجا، اور پھر جنگ یمامہ پیش آئی جس میں کہ ان سب کو پھر کیفر کردار تک پہنچایا. پھر جو بچ گئے ان میں سے وہ واپس مسلمان ہوئے، اور جب وہ لوگ واپس مسلمان ہوئے نا تو پھر وہ لوگ ایکچولی صحابہ کی ڈیفینیشن میں آئے نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مرتد ہو چکے تھے، پھر انہوں نے ارتداد سے توبہ کی اور وہ مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ حوض کوثر سے ہٹا دیے جائیں گے. تو اس کی تعریف کیا، اس کی تشریح میں اور آگے بھی لکھا ہے یہیں پر کہ کچھ لوگ جو ہیں جو کہ منافق تھے، تو وہ تو تھے ہی منافق، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نفاق کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ایکسپیکٹ، یعنی یہ سمجھیں گے کہ ان لوگوں کو مجھے پانی پلانا ہے، لیکن فرشتے آ کر کے ان لوگوں کو ہٹا دیں گے کیونکہ یہ لوگ اصل میں تو مسلمان تھے ہی نہیں. دوسری حدیث لکھی ہے کہ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے مزید لکھا ہے کہ حوض کی صفت میں روایات حدیث میں آیا ہے کہ اس میں دو پرنالے آسمان سے گریں گے جو نہر کوثر کے پانی سے حوض کو بھر دیں گے، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے. یعنی جیسے جتنے بندے ہوں گے اتنے پلانے والے برتن بھی ہوں گے. تو الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر ہوں گے جن کو کہ حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا. اچھا، اس حدیث سے سورہ کوثر کا سبب نزول بھی معلوم ہوا اور لفظ کوثر کی صحیح تفسیر بھی، یعنی خیر کثیر، اور یہ بھی کہ اس خیر کثیر میں وہ حوض کوثر بھی شامل ہے جو قیامت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیراب کرے گی. نیز اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اصل نہر کوثر جنت میں ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنے والا پوائنٹ ہے کہ اصل نہر کوثر جنت میں ہے اور یہ حوض کوثر یہ میدان حشر میں ہوگا. ابھی جنت میں نہیں پہنچے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، ابھی تو میدان حشر ہی میں معاملہ چل رہا ہے، تو یہ حوض میدان حشر میں ہوگا. اس میں دو پرمانوں کے ذریعے نہر کوثر کا پانی ڈالا جائے گا. پاکستان انڈیا کے گھروں میں آپ نے دیکھا ہے کہ چھتوں کے ساتھ جو ہے نا پرنالے لگے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ کعبۃ اللہ کی چھت کے ساتھ پرنالہ لگا ہوا ہے، جس سے کہ پانی اگر چھت کے اوپر جمع ہو جائے بارش وغیرہ کا تو وہ پھر حتیم کے اندر گرتا ہے. تو وہی پرنالہ، ویسے ہی پرنالے ہمارے گھروں میں بھی پاکستان انڈیا کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو ایسے ہی پرنالہ ہوگا جو کہ کسی طریقے سے اوپر سے اس میں سے پانی اس حوض کے اندر گر رہا ہوگا. اس کی کیا شکل کیا کیفیت ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. اس حدیث میں جو بعض لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دینے کا ذکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام سے پھر گئے یا پہلے ہی سے مسلمان نہیں تھے مگر منافقانہ اظہار اسلام کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا نفاق کھل گیا. ہم نے بڑے علماء سے ایک اور بھی بات سنی کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعین کردہ سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سپہ سالار ہونے کی مخالفت کری تھی، ٹھیک ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار برقرار رکھا تھا، اور اس لشکر کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو سنا میں وہی آپ کے پاس نقل کر رہا ہوں, میں نے اس کو کہیں پڑھا نہیں ہے, لیکن جتنے بڑے علماء سے سنا تھا تو وہ ان کی بات ذرا اوتھینٹک ہی سمجھی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ جنہوں نے اعتراض کیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلیکشن کے اوپر, یہ لوگ بعد میں مرتد ہو گئے تھے. یہ لوگ مرتد ہو گئے, یعنی یہ ان کو سزا دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کو ایمان سے محروم کر دیا گیا تھا. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے آخری نبی کے بات کے اوپر اعتراض کرنا اللہ تعالیٰ کو کے نزدیک یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. ایسے ایمان جیسی عظیم نعمت, بلکہ سب سے عظیم نعمت سے انسان کو محروم کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے. تو ایسے لوگ تھے. جب یہ صحابہ کی ڈیفینیشن میں ایمان پر خاتمہ بھی شرط موجود ہے, تو ہم سب کا بھی یہی ماننا ہونا چاہیے کہ ہمیں خاتمہ بالخیر کو خاص کر اپنی دعاؤں کے اندر مانگنا چاہیے. اس لیے کہ جیسی بھی زندگی گزاری, اگر خاتمہ خیر کے اوپر نہیں ہوا تو سب گیا, کچھ بھی نہیں بچے گا. یعنی خیر کے اوپر خاتمے سے مراد ایمان پر خاتمہ. احادیث صحیحہ میں حوض کوثر کے پانی کی صفائی اور شیرینی اور اس کے کناروں کا جواہرات سے مرصع ہونے کے متعلق ایسے اوصاف مذکور ہیں کہ دنیا میں ان کا کسی چیز پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس سورہ کا نزول, اچھا یہ جو آپ کے پاس ہم ریڈ کرتے ہیں نا بغیر کتاب سے, اس کی بجائے ہم بیان بھی کر سکتے ہیں آپ کے سامنے, لیکن چونکہ یہ ایک بیان والی کلاس نہیں ہے, بیان جو ہے وہ ایکچولی آپ کو دوسرے موقعوں کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کرنے بھی شروع کرنے, لیکن کلاس کے اندر بیسکلی ہم ایک ٹیکسٹ بک لے کر کے چل رہے ہیں, اور ٹیکسٹ بک کے اندر جو ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے اس کو آپ کے سامنے ہم نے پڑھنا ہے, آپ کو اسی کے اندر نوٹس بنانا ہے, اسی کو یاد کرنا ہے, اور اسی کو انشاءاللہ آپ نے ریوائز بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا یہ ٹیکسٹ پڑھنا جو ہے وہ ذرا آپ کو صبر کے ساتھ سننا ہوگا, اور اچھا تو یہی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو فالو بھی کریں, اور جو ایکسٹرا بات بتائی جا رہی ہے اس کو نوٹس بھی حاشیے میں لکھ لیں. تو اس صورت کا نزول اگر کفار کے طعنوں کے دفاع میں ہو, جیسے کہ اوپر مذکور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ فوت ہو جانے کی وجہ سے وہ آپ کو ابتر یعنی مقتول نسل قرار دیا کرتے تھے کہ ان کا کام تو چند روز ہے, پھر کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا, تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمانے کا ذکر جس میں حوض کوثر بھی شامل ہے, ان طعنہ زنوں کی مکمل تردید ہے کہ ان کی نسل و نسب صرف یہی نہیں کہ دنیا کی عمر تک چلے گی, بلکہ ان کی روحانی اولاد کا رشتہ محشر میں بھی محسوس ہوگا, جہاں وہ تعداد میں بھی تمام امتوں سے زیادہ ہوں گے اور ان کا اعزاز و اکرام بھی سب سے زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ سب کوثر کے بارے میں ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا فصلی یعنی نماز پڑھ اپنے رب کی لربک وانحر, تو اس میں فرماتے ہیں کہ انحر, یہ جو لفظ ہے یہ انحر ہے, اور آپ کو بتایا تھا ترجمے میں کہ جو فعل کی چار قسمیں آپ کو بتائی ہیں ماضی مضارع امر نہیں, تو انحر جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے امر. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے آپ کو جو گردان بنا کر کے بھیجی تھی عبدا یعبدو فعل کی, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا یا اگر نہیں دیکھا تو اب دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر جو فعل امر کا کالم تھا اس کے اندر واحد مذکر حاضر کا صیغہ, واحد مذکر حاضر, ٹھیک ہے, کا جو صیغہ تھا وہ کیا تھا اعبد. اعبد کا مطلب تو عبادت کر, ایک مرد کو حکم کر کے جب آپ کہتے ہیں نا عبادت کرنے کا تو آپ کہتے ہیں اعبد. ٹھیک ہے, تو جس طرح اعبد واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے نا اسی طرح انحر, انحر بھی واحد مذکر حاضر فعل امر معروف, واحد مذکر حاضر فعل امر معروف کا صیغہ ہے انحر. تو انحر ڈرائیو ہوا ہے لفظ نہر سے. ٹھیک ہے, نہر, اونٹ کی قربانی کو نہر کہا جاتا ہے جس کا مسنون طریقہ اس کا پاؤں باندھ کر حلقوم میں, حلقوم کہتے ہیں حلق, ٹھیک ہے, جس کو ہم اردو میں حلق کہتے ہیں, تو حلق میں نیزہ یا چھری مار کر خون بہا دینا ہے, جیسا کہ گائے بکری وغیرہ کی قربانی کا طریقہ ذبح کرنا یعنی جانور کو لٹا کر حلقوم پر چھری پھیر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اونٹ کو کیسے کیا جاتا ہے, اونٹ کے بس پاؤں کو باندھ دیا جاتا ہے, اور میں نے شاید زندگی میں ایک ہی دفعہ دیکھا, آپ لوگوں نے تو یقیناً دیکھا ہوگا, یہ کھڑے ہو کر یعنی اونٹ کھڑا ہی رہتا ہے, اس کو لٹایا نہیں جاتا جس طرح ہم گائے کو لٹاتے ہیں بیل اور بکری کو لٹاتے ہیں, تو اونٹ کو لٹایا نہیں جاتا, وہ کھڑا ہی رہتا ہے, اور ایک یعنی قصائی آتا ہے اور اس خنجر نما چھرے کو وہ اس کی گردن میں گھوم دیتا ہے اور اس کو باہر نکال لیتا ہے نا, تو وہ پورا ایک ہول بن جاتا ہے, یعنی ایک بڑا سا گویا کہ ایک گیپ بن جاتا ہے اس کی گردن میں, جس میں سے کہ خون جو ہے وہ باہر بہنا شروع ہو جاتا ہے, ایک نالے کی شکل میں, تو وہ بہتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے بدن میں سے ساری جان ختم ہو جاتی ہے, خون ختم ہو جاتا ہے, اس کی جان بھی ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ گر پڑتا ہے. تو اس کو نہر کہتے ہیں. تو عرب میں چونکہ عموماً قربانی اونٹ کی ہوتی تھی, اس لیے قربانی کرنے کے لیے یہاں لفظ ونہر استعمال کیا گیا. واو تو حرف عطف ہے جس کا ترجمہ اور سے کرتے ہیں, اصل میں لفظ ہے انہر. انہر کو واو سے جوڑتے ہیں نا, تو الف کو جو اصل میں حمزہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ الف اصل میں حمزہ ہوتا ہے, تو حمزہ کو ہم پڑھتے نہیں ہیں, وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے, اس کو پڑھتے نہیں ہیں, تو واو کو ڈائریکٹ نون کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, اس وجہ سے ونہر ہوتا ہے, ونہر پڑھتے ہیں, ورنہ اصل میں یہ انہر ہے. بعض اوقات لفظ نہر مطلقاً قربانی کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی جنرل ہر قربانی کے لیے بھی لفظ نہر استعمال ہوتا ہے عربی میں. اس صورت کی پہلی آیت میں کفار کے زوم باطل کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور وہ بھی کثیر مقدار میں عطا فرمانے کی خوشخبری سنانے کے بعد اس کے شکر کے طور پر آپ کو دو چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے, ایک نماز, دوسرے قربانی. نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے, اور قربانی مالی عبادتوں میں اس بنا پر خاص امتیاز اور اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی کے شعار کے خلاف ایک جہاد بھی ہے, کیونکہ ان کی قربانیاں بتوں کے نام پر ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, تو نماز تو جسمانی اور بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے, لیکن قربانی سب سے افضل عبادت نہیں ہے مالی عبادتوں میں سے. سب سے افضل عبادت مالی عبادتوں میں حج آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک اسپیشل عبادت بے شک ہے. ٹھیک ہے, وہ اسپیشل عبادت کیونکہ اس کے اندر یعنی اختلاف آتا ہے, مشرکین کے طریقے سے مخالفت آتی ہے, اور یہ مخالفت جو ہے نا مشرکین کے طریقے سے, اس کا ہمارے دین کے اندر بہت زیادہ اہم حصہ ہے, بہت زیادہ اہم رول ہے. حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا جو یہود تھے, یہود مدینہ, اس مدینہ منورہ میں جو کافر تھے وہ یہود تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی ہر چیز میں مخالفت کرنے کی کوشش کرتے تھے, حتیٰ کہ جیسے آپ نے سنا ہی ہے کہ یہود جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے, کہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم میں نجات عطا فرمائی فرعون سے, تو وہ روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 اور 11 دونوں کا ملا کر کے روزہ رکھو, یا 9 اور 10 کو ملا کے روزہ رکھو. کیوں؟ تاکہ یہود کی مخالفت آئے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہود کا ذکر آتا ہے کہ یہود کہنا شروع ہو گئے تھے اس طرح کی باتیں دیکھ کر کے کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے نا یہ کچھ نہیں ہے سوائے ہماری مخالفت کے, یعنی جو ہم کرتے ہیں یہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں وہ اس کے مخالفت کرتے ہیں, تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے ان کا پورا دین مخالفت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ اس طرح کے نا ان کے ذہن میں تصور بن گیا تھا یا بن رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اصل میں ایسا تو نہیں تھا کہ ہمارا پورا دین یہود کی مخالفت کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن اس بات سے ہمیں یہ بات ضرور پتا لگتی ہے کہ ہمارے دین میں کافروں سے مخالفت کتنی اہم حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, تو حتیٰ کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. ٹھیک ہے, مشابہت اختیار کرے گا, علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ جو کہ باقاعدہ انٹینشنلی کسی کے جیسا بننے کی نیت کے ساتھ ان کی مشابہت اختیار کرے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ بھئی ایک یعنی کسی اور حکمت کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے کسی کی مشابہت اختیار کرنی پڑ رہی ہے, وہ اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن شوق کے ساتھ دوسروں کو اچھا سمجھ کر کے ان کی مشابہت اختیار کرنا, ایسے شخص کے بارے میں یہ وعید آئی ہے کہ اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کی مشابہت اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہم اپنے چاروں طرف نظر ڈالیں تو ہم تو شوق کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں نا, ہم تو یعنی یہ تو کانسیپٹ ہی ہمارے یہاں برا سمجھا جاتا ہے کہ جی مخالفت, ہم تو کہتے ہیں جی ہم تو محبت والے ہیں اور ہم نے تو سب سے محبت کرنی ہے, ہم مٹے جاتے ہیں غیروں کے اوپر محبت کے اندر, اپنے نبی پہ مٹنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی محبت کے اندر, ہم غیروں کے اوپر مٹنے کے لیے یہ توفیق ہمیں بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ہم یونیورسل برادرہڈ کے نعرے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کے لیے امن کے پیغمبر ہیں, ہم لوگوں کے لیے یعنی سلامتی کے پیغمبر ہیں, لیکن محبت ہماری اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور بس. ٹھیک ہے, محبت یہ منع ہے دوسروں کے لیے, ان کو ہم نے نقصان نہیں پہنچانا, ان کے لیے ہم فتنہ نہیں بنے. ٹھیک ہے, ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنا. ٹھیک ہے, ہم ان کے لیے لڑائی جھگڑا کا پیغام لے کر کے نہیں آئے, لیکن محبت یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. ہے. تو اور اس کے اندر جو بھی چیزیں, جو بھی محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے تعلق رکھتی ہیں ان کے لیے محبت جائز ہے, اس کے علاوہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا بعض لوگوں نے اچھا یہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے قرآن کریم کی ایک اور آیت میں بھی نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر فرمایا ہے, ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, جو ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن میں نقل ہوا کہ میری صلات, میری قربانی, نسک قربانی کو کہتے ہیں, اور میری حیات یعنی میری پوری کی پوری زندگی, اور میری موت مماتی للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو اس دوسری آیت کے اندر بھی نماز اور قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر کیا, باقی جگہوں پر نماز اور زکات کو ایک ساتھ ذکر کیا. اس آیت میں ولحر کے معنی قربانی ہونا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ, عطا, مجاہد, حسن بصری وغیرہ سے مستند روایات میں ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مستند بات ہے کہ یہ قربانی ہی ولحر کا مطلب ہے. بعض لوگوں نے جو ولحر کے معنی نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعض آئمہ تفسیر کی طرف منسوخ کیے ہیں, اس کے متعلق ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ روایات منکر, ناقابل اعتبار ہیں. یعنی ایسی حدیثیں ہیں کہ جن کا کہ اعتبار نہیں ہے, یعنی ان کی جو چین آف نریشن ہے نا وہ گڑبڑ ہیں ان کے اندر, یا ان کے جو متن ہے حدیث کا, جو باڈی آف حدیث ہے وہ ناقابل اعتبار نہیں ہے, بیکاز وہ بالکل اگینسٹ جاتی ہے جمہور کی اوپینین کے. ٹھیک ہے. تو یعنی بہت ہی شاذ اوپینین اس کو کہتے ہیں, اور اس کو منکر اوپینین کہتے ہیں. حدیث کی اقسام کے اندر ایک حدیث کی قسم منکر بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس کا اعتبار نہیں کیا جاتا. اچھا آخری آیت تھی ان شانیہ کا ہو الابتر, تو لفظ شانی ان, آپ کو بتایا تھا ترجمے میں شانی ان یہ لفظ ہے, تو شانی ان کے معنی بغض رکھنے والے, عیب لگانے والے کے ہیں. یہ آیت ان کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی مقتوع نسل ہونے کا طعنہ دیتے تھے. اکثر روایات میں آس بن وائل اور بعض میں عقبہ, بعض میں کعب بن اشرف اس کے مصداق ہیں, یعنی ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی, مختلف روایات سے پتا رکھتا ہے. حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی, جس میں اولاد کثیر بھی داخل ہے. آپ کے لیے اولاد کی کثرت اس لحاظ سے ہے کہ نسبی اولاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماشاء اللہ کچھ کم نہیں, اور پیغمبر چونکہ پوری امت کا باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پوری امت کا باپ, اگین شعیب صاحب, یہ روحانی باپ مراد ہے یہاں پر, اور پوری امت اس کی اولاد روحانی, اور آپ کی امت پچھلے تمام انبیاء کی امتوں سے تعداد میں زیادہ ہوگی. ایک طرف تو ان دشمنوں کی بات کو اس طرح خاک میں ملا دیا, دوسری طرف یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے ہیں وہی ابتر ہیں. ان نشانیہ کا والابتر. اچھا اب عبرت کا پوائنٹ آخر میں لکھا کہ اب غور کیجئے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو تعالیٰ نے کیسی رفت اور عظمت عطا فرمائی کہ آپ کے عہد مبارک سے آج تک پوری دنیا کے چپے چپے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پانچ وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر پکارا جاتا ہے, اور آخرت میں آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام محمود حاصل ہوگا, یعنی خاص شفاعت کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دیا جائے گا, جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھ کر کے پھر امت کی شفاعت کریں گے. اس کو مقام محمود کہا, شفاعت کبریٰ کا مقام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد جو دوسرے مؤمنین ہوں گے نا, ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے, اتھارٹی دیں گے کہ اب تم بھی شفاعت کرو. ٹھیک ہے. تو شفاعت جو ہے پھر دوسرے لوگ بھی اپنے جاننے والوں کی کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے زیادہ بڑی شفاعت ہوگی, اور یہ سب سے بڑا مقام ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اذان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ اذان کا حصہ ہے, اور ساری دنیا کے کونے کونے کے اندر یہ پکارا جاتا ہے. اس کے بالمقابل دنیا کی تاریخ سے پوچھئے کہ آس بن وائل, عقبہ, کعب کی اولاد کہاں اور ان کا خاندان کیا ہوا, خود ان کا نام بھی اسلامی روایات سے تفسیر آیات کے ذیل میں محفوظ ہو گیا, ورنہ دنیا میں آج ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار, یعنی عبرت پکڑو اے آنکھوں والوں. تو یعنی ان دشمنوں کا بھی ذکر جو موجود ہے, یہ بھی دین اسلام کی مرہون منت ہی ہے, یعنی دین اسلامی کی وجہ سے ان کا ذکر بھی محفوظ ہوا, اگرچہ کہ برے انداز میں محفوظ ہوا, لیکن دین کی وجہ سے, ہماری اسلامی کی وجہ سے محفوظ ہوا, نہ تو کوئی ان کو جانتا بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو اس سورت الکوثر کا مطلب ختم, یعنی معرفہ مسائل ختم ہوئے. اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے، ورنہ ہم کم از کم انٹروڈکشن جو ہے وہ حدیث کی کتاب کی ایک دفعہ دے لیں تاکہ کل ہم بات شروع کریں حدیث کی کتاب سے. حدیث میں زاد الطالبین ہماری نصاب کی کتاب ہے. زاد الطالبین کے اندر فقط حدیثیں لکھی ہوئی ہیں عربی زبان کے اندر. شفاعت کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. شفاعت کا مطلب ہوتا ہے یا شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والوں کے میں سے وہ لوگ جو کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کچھ ایسے ایمان والے ہوں گے جو کہ یعنی اگرچہ کہ دنیا میں بھی تکالیف کے ذریعے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور موت کے وقت جو سکرات الموت ہوتی ہے اس سے بھی گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو نماز جنازہ میں بھی بہت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر قبر کا عذاب ہوتا ہے، اگر گناہ پھر بھی بچ جائیں تو قبر کا عذاب ہوتا ہے، اس قبر کے عذاب کے ذریعے سے بھی انسان کے گناہوں کا تزکیہ ہوتا ہے. پھر قیامت کے دن کی ہولناکیاں یہ بھی گناہوں کے تزکیے کا سبب بنیں گی، ٹھیک ہے. اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا زیادہ ظہور ہوگا، جس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، اتنا ظہور ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بچ جائیں گے جہنم میں جانے سے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ جہنم کے اندر ڈالے بھی جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اب یہ لوگ جو جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے نا، اب یہ وہاں پر جلیں گے اور کافی لمبا عرصہ جلیں گے، ٹھیک ہے. یہ سورہ نبا کی تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ کتنا لمبا عرصہ کم از کم جہنم کے اندر جلیں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام پہنچایا جائے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ آپ کے کچھ امتی آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں جہنم سے، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جائیں گے اور جہنم میں جو مومنین یعنی ایمان والے پڑے ہوئے ہوں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ان کو جہنم سے نجات عطا کر دی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ریکویسٹ کے اوپر اسی کو شفاعت کہتے ہیں، ان جہنمیوں کو نکالا جائے گا. یہ شفاعت جو ہے وہ جہنم کے اندر سے بھی ہوگی، اور دوسری حدیث سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ایون جو روز قیامت کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں نا، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ افیکٹو ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی آخر وقت تک چلتی رہے گی جب تک کہ آخری مومن جہنم سے نکال کر کے جنت میں نہ ڈال دیا جائے. اور جب آخری مومن نکال دیا جائے گا تو اس کے بعد پھر بالکل معاملہ بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پھر کوئی ادھر سے ادھر نہیں جا سکے گا، یعنی جہنم سے جنت کی طرف نہیں جا سکے گا. تو شفاعت کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شفاعت تاکہ عذاب سے نجات مل جائے. اس کے بعد پھر زاد الطالبین کے جو اصل کتاب ہے اس کے اندر عربی کی احادیث موجود ہے، ٹھیک ہے. اس میں سے پہلی حدیث ہم نے شروع کے اندر پڑھ لی تھی جب ہم بالکل کلاس شروع کر رہے تھے، کیونکہ اس حدیث کا تعلق ہماری نیتوں کے ساتھ تھا. تو انما الاعمال بالنیات کی وہ حدیث تھی، وہ ہم نے پڑھ لی تھی. لیکن اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس حدیث کا جو باقی حصہ ہے نا، اس کی تشریح اور ترجمہ ایک دفعہ پھر کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے ابواب شروع کریں گے. تو زاد الطالبین کی کتاب امید ہے کہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہوگی، ورنہ یہ ڈاؤن لوڈیبل فارم کے اندر ہم نے rememberallah.org/e-books جو لنک آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں، اس لنک کے اوپر یہ کتاب بھی موجود ہے. آپ لوگ اس پی ڈی ایف کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس یعنی اویلیبل کر لیں. پاکستان یا انڈیا سے کوئی آ رہا ہو تو وہاں سے منگوا لیں تو بہت ہی اچھا ہے. تو اس کتاب کے جو اصل متن ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ ضرور کر لیں یا منگوا لیں. پھر اس کے بعد آپ کو ایک شرح کا بھی تذکرہ کیا تھا شروع میں، روضۃ الطالبین یہ بھی ہم نے ویب سائٹ کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، اور یہ بھی مارکیٹ میں آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے. اس کتاب کو بھی ہم لے کے چلیں گے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. اگرچہ کہ یہ عموم طور پر مدارس میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شرح کو باقاعدہ ٹیکسٹ بک کے طور پہ لے کے چلیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ مدارس کے اندر بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے اس بات کو کہ عربی زبان کو آپ خود سے سمجھیں، خود سے اس کا ترجمہ کریں، اور جو کچھ استاد آپ کو لیکچر میں بتائے آپ ساری چیزیں نوٹ کریں اور ان کو بار بار ریوائز کر کے یاد کر لیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی لیکچر کی بیسس پہ آپ کو سارا کا سارا علم ٹرانسفر کیا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ والی کلاس جو ہے یہ ایک باقاعدہ مدرسے کی شکل والی کلاس نہیں ہے. آپ لوگ نہ فل ٹائم اسٹوڈینٹس ہیں اور نہ جو ہے وہ آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ آپ ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر سکیں اور پھر ان کو یاد بھی کر سکیں. تو آپ کی آسانی کی خاطر ہم نہ شرح کو بطور ٹیکسٹ بک کے لے کر کے اس کلاس کے اندر چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو شروعات تو بہت ساری ہیں مارکیٹ کے اندر, لیکن آپ کے لیے روضۃ الطالبین جو شرح ہے نا اس کو ہم بطور ٹیکسٹ بک کے لے کے چلیں گے. اس کے اندر بہت اچھے صاف ستھرے انداز میں انہوں نے ترجمہ اور اس کے بعد پھر لفظی معنی اور تشریح بھی ساتھ کی ہوئی ہے. تو آپ کے سامنے ایک ریفرنس چیز ریفرنس بک اویلیبل ہوگی بالکل جیسے معرفت القرآن آپ کے سامنے اویلیبل ہوتی ہے, اور اس کو آپ لیکچر میں جو ایکسٹرا پوائنٹس ہوں گے وہ آپ سنیں گے انشاءاللہ غور سے اور ان کو اس بک کے اوپر نوٹ بھی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے لیے اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا آسان ہو جائے. تو روضۃ الطالبین بھی اپنے لیے اویلیبل رکھیں انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا کلاس کے بعد کسی بھی وقت آپ لوگوں کو ان دونوں کتابوں کا لنک ایک دفعہ پھر واٹس ایپ کے اوپر شیئر کر لوں. تو ابھی اتنا ٹائم ہے نہیں, اگر کوئی اور صاحب سوال کرنا چاہیں تو آپ پوچھ لیجئے. ایک اور ارادہ جو یا جس نے شروع سے رکھا ہوا تھا وہ ابھی دو چار منٹ ہیں, دو منٹ ہیں, تو اس میں آپ کو آپ کے سامنے شیئر کر لیتے ہیں کہ جب ہم نے اس کلاس کو اناؤنس کیا تھا, ای میل لوگوں کو بھیجی تھی اور وہ آپ تک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پہنچی ہوگی, تو اس ای میل کے اندر نا میں نے اس کلاس کے مقاصد لکھے تھے. ٹھیک ہے, کہ اس کا پرپز کیا ہے. تو پرپز میں یہ بات لکھی تھی کہ جو دین یعنی ہمارے دین کی ضروریات ہیں, اسینشیلز ہیں, تو ان اسینشیلز کو ہم اس کلاس کے اندر ڈسکس کریں گے, پڑھائیں گے. ٹھیک ہے, تو ان اسینشیلز کے اندر صرف عبادات شامل نہیں تھیں. ٹھیک ہے, بلکہ اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر میرے سامنے وہ خیر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے لیکن فی الحال جی اسینشیل نالج اینڈ فنڈامنٹل کانسیپٹس آف آور دین. ٹھیک ہے, تو اسینشیل نالج بھی یعنی جو ظاہری علوم کی باتیں ہوتی ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, یعنی جو مسائل ہم فقہ کے اندر ڈسکس کرتے ہیں, پھر قرآن کا ترجمہ, قرآن کی تفسیر, اور حدیث کا ترجمہ, حدیث کی تفسیر, اور عربک گرامر. ٹھیک ہے, یہ چار چیزیں ہیں جو کہ ہم نے بطور علم کے آپ کو پڑھانی ہے. لیکن فنڈامنٹل کانسیپٹس آف آر دین جو ہیں وہ ہم اپنے لیکچر کے اندر ویسے ہی کور کرتے رہتے ہیں. تو اس میں لکھا تھا کہ عقیدہ ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل پیوریفیکیشن. ٹھیک ہے, تو ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل پیوریفیکیشن سے مراد جو ہے وہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسٹرنل پیوریفیکیشن ظاہری تزکیہ کو کہتے ہیں جس کے اندر وضو اور غسل اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ کپڑے کو کیسے پاک کرنا ہے نجاست سے, جسم کو اور جگہ کو کیسے پاک کرنا ہے. اور انٹرنل پیوریفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو کیسے پاک کرے, اپنے دل کو کیسے صاف کرے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جو ہے نا اس کورس کا بالکل شروع میں ہی سے یہ حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے پھر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے نیئر فیوچر کے اندر کچھ ان ٹاپکس کے اوپر باقاعدہ لیکچرز بھی شیئر کریں گے واٹس ایپ کے اوپر. ٹھیک ہے, تو جیسے میں نے لکھا تھا کہ ان ایسنس دس شوڈ بی ویوڈ ایز اے تربیتی کلاس بینگ امپارٹڈ ان اے تعلیمی فارمیٹ. ٹھیک ہے, تو اصل مقصد جو ہے وہ تربیت اور تعلیم دونوں ہے جس کو کہ ہم اس فارمیٹ کے اندر امپارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وتھ اسپیشل امفیسس آن ایچ اسٹوڈنٹس اسپرچل پروگرس. ٹھیک ہے, تو روحانی پروگرس جو ہے وہ اس کلاس کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. صرف آپ کو الفاظ پڑھا دینا مقصد نہیں ہے, کیونکہ الفاظ پڑھا دینا جہاں فائدہ مند ہوتا ہے وہیں پر یہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر انسان کی تربیت نہ ہو, اس کے نفس کا تزکیہ نہ ہو, ٹھیک ہے, تو یہ الفاظ فائدہ پہنچانے کی بجائے الٹا نقصان دہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے پڑھنے سے آپ کا ظاہری علم بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن عمل نہیں بڑھ رہا ہوتا، اخلاص نہیں بڑھ رہا ہوتا اور گناہ نہیں چھوٹ رہے ہوتے. جب یہ تین چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی نا تو پھر یہ علم جو ہے نا وہ فائدہ مند نہیں ہوتا، یہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو اس پورے کانسیپٹ کو تربیت کا کانسیپٹ کہتے ہیں آسان الفاظ میں، اور ذرا ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں اس کو تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کا کانسیپٹ کہتے ہیں. تو اس سلسلے میں پھر ہم آپ کے ساتھ کچھ بیانات وغیرہ بھی شیئر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے موقع عطا فرمایا، توفیق دی، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پرسنل لیول کے اوپر انٹریکشن بھی ہو، جو قریب رہتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی ہو، اور جو دور رہتے ہیں ان کے ساتھ ای میل، واٹس ایپ، فون، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ذرائع عطا فرمائے ہیں ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ہم پرسنل لیول کے اوپر انٹریکشن بھی کریں، بیکاز یہ چیز جو ہے وہ پرسنل انٹریکشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. جو بھی ہے، وٹ ایور، آپ آلریڈی ماشاء اللہ کسی تربیت کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں بتا دیں، ٹھیک ہے، ہم وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ نہیں جڑے ہوئے ہیں تو کیا اس بات کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتی کیا چیز ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے، اس کے بغیر کیا ہمارا کام چل جائے گا، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، کیا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے؟ اور اگر یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو پھر الحمدللہ اس کو لے کر کے آگے چلیں. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ایسی نہیں ہے، بلکہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کی اہمیت کو، تو پھر اس کو لے کر کے کسی نہ کسی شکل میں آگے چلیں. تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے سے ہی سمجھ میں آتی ہیں، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے پھر دین جو ہے وہ تو کامل دین ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. تو اگر ہم اس کو ناقص لے کر کے چلیں گے تو پھر ہمیں فائدہ بھی ناقص ہی ہوگا، ادھورا ہی فائدہ ہوگا. بہرحال یہ چیزیں ڈسکس کرنے کی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان فیوچر ارادہ رکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. شروعات ہم ان کی کیسے کریں گے کہ لیکچرز کے اندر ان باتوں کو مینشن کرنا تو ہم آلریڈی شروع سے کر رہے ہیں. جیسے انما الاعمال النیات بالنیات کی جو حدیث تھی، اس میں ہم نے یہ کانسیپٹ بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیے تھے اور تفسیر کے اندر کرتے رہے، تو یہ شروعات تو پہلے سے ہو چکی ہے. لیکن اس کے بعد یہ کہ جو بیانات وغیرہ اس ٹاپک کے اوپر ہوتے ہیں، جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو گروپ کے اوپر شیئر کرنا. اب اس کے اندر ایک بات بہت اہم ہے کہ یہ چونکہ آپ بطور شاگرد کے اس کلاس میں شامل ہوئے ہیں، اور یہ جو عاجز فقیر گناہگار ہے یہ آپ کا ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو شیئرنگ ہوگی نا یہ ٹیچر کی طرف سے ہوگی، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ میں آپ سے افضل ہوں یا میں نعوذ باللہ میں کامیاب ہو گیا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا کرے کہ کامیاب ہو جاؤں، لیکن میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کامیاب، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس صرف یہ ہے کہ آپ نے ساتھ اس کو اپنا ٹیچر بنایا ہے، جبھی تو آپ اس کلاس میں ایز اے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے، اگر نہیں بنایا تو پھر آپ کو اس کلاس میں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو آپ چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں یا جس ٹیچر ہے، تو یہ جو کورس مٹیریل اور جو تعلیم اور تربیت کی چیزیں ہیں یہ ٹیچر کی طرف سے شیئر ہوں گی. کیوں؟ یہ نہیں کہ آپ کے پاس اچھی چیزیں نہیں ہوں، آپ کے پاس زیادہ اچھی چیزیں ہوں گی، یقیناً ہوں گی، لیکن اگر آپ شیئر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر جب ایک کرے گا تو پھر دوسرا بھی کرے گا، دوسرا کرے گا اور تیسرا بھی کرے گا. ہر ایک کے پاس واٹس ایپ کے اوپر تو ہزاروں چیزیں موجود ہیں. تو پھر یہ جو ہمارا گروپ ہے نا، یہ کلاس گروپ سے ہٹ کر کے یہ کچھ اور ہی چیز بن جائے گا، اور یہ ہم بالکل بھی نہیں چاہتے ہیں. اس کے بارے میں شروع سے میں بار بار اناؤنسمنٹس کرتا آ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو چونکہ ہم اس کو صرف کلاس کی نیت سے ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کو انڈر کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں، اس کو مستقل کی ایک ڈسٹریکشن نہیں بنانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے خالی یہ شیئرنگ جو ہوگی یہ صرف اس آجز کی طرف سے ہوگی، ٹھیک ہے. تو باقی یہ کہ آپ شیئر کرنا چاہیں تو آپ دوسرے ذرائع سے شیئر کر سکتے ہیں، یا آپ میرے پاس بھیج سکتے ہیں اور پھر میں اس کو آگے شیئر کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا اسٹیپ ہوگا. اور تیسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ میں سے انشاءاللہ جو پرسنل انٹریکشن کے اوپر آگے بڑھے گا تو پھر ان کے ساتھ پرسنل انٹریکشن بھی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں آج کا، کل انشاءاللہ زیادہ طالبین سے شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.